حقیقت میں یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو انسانیت کے اس گروہ کے اندر ایک امتیاز حاصل ہوتا ہے، اور اس امتیاز کی جو وجہ ہے وہ یہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی اور خوشی اور ناخوشی کی فکر ہو. اس کے لیے علم سیکھنا ہوگا، شریعت اور سنت کا علم ہی اسی کے لیے ہے کہ معلوم چلے کہ کس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، کس بات سے ناخوش ہوں گے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، اور خوشی ناخوشی کی فکر اور غم، رضا اور ناراضگی کا فکر اور غم، حلال اور حرام کی کا فکر اور غم، اور جائز ناجائز کی فکر اور غم، یہی تو محمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، یہی وہ غم ہے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور دوستوں کا غم ہے. اس کو فکر اپنی بندگی کے اندر کہ میری بندگی سے خوشی کے اعمال صادر ہوں اور ناخوشی سے پر ہمت کر کے میں عمل نہ کروں، بس یہی وہ امتیازی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو حاصل ہوتی ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں ایک ہے من چاہی زندگی اور ایک ہے رب چاہی زندگی. لہذا رب چاہی زندگی کی خاطر سے اپنے من اپنے نفس کو کی خواہش کو پورا نہ کرنا یہی مطلوب ہے. اور جس خوشی سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو وہ حلال خوشی، ایسی خوشی پر عمل کرے. یعنی گویا کہ حدود شریعت میں اپنے نفس کی بات ماننے کی اجازت ہے، حدود شریعت میں، حدود مولا میں اپنے نفس کی بات ماننے کی اجازت ہے، اس کو منع نہیں کیا. اس لیے میرے مرشد فرماتے کہ حلال کو استعمال کر، نفس کی جو حلال خواہشات ہیں اس کو استعمال کر. مثلا نفس کہے کہ اچھا کھانا ہے، چلو آج نہاری کھاتے، تو کوئی حرج نہیں، اس کو کھلا دو. اگر نفس حلال خواہش کی کے لیے کہتا ہے تو اس خواہش کو پورا کر لیں، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال ذرائع رکھے، جیسے حلال شہوت ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، حرام سے منع فرما دیا، کھانا پینا حلال کے ملے کھاؤ، حرام کی حلال کی بریانی کھاؤ، حرام کی چٹنی روٹی بھی نہ کھاؤ. بریانی تو دور کی بات، چٹنی روٹی بھی نہ کھائیں. اس کی جانتی، اس کے لیے علم صحیح کم کو سیکھنا، اس کا معلوم کرنا، یہ آداب بندگی میں سے. تو جب معلوم نہ ہوگا تو کیسے کرے گا؟ اس لیے علم کا سیکھنا بڑی نعمت ہے. اس لیے فرمایا کہ کام بنے گا جب علم ہو. اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تعریف کی، فرماتے ہیں کہ علم آباشد کے بخشاید رہے، علم آباشد کے بخشاید رہے. علم وہ ہے جو رستے کو کھول دے، یعنی واضح کر دے. اور راہ آباشد کے پیش آیت شہید، اور رستہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے ملا دے. سو سبحان اللہ. راہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ سے ملا. علم آباشد کے بک شاید رہے اور راہ آباشد کے پیش آیت شہید. راہ مولا یعنی راہ مولا کو کھول دینے والا سبحان اللہ. علم وہ ہے جو رستہ کھلے اور رستہ وہ ہے جو اللہ سے ملا دے. شاہ کے پیش آیت شہید شاہ سے ملا دے سبحان اللہ. یہ علم کی تعریف مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ وسلم. کیسی تو ایک شعر میں کتنا اچھا سمجھا دیا گویا کہ علم بھی محبت ہے. کیونکہ اگر محب کو یعنی عاشق کو معلوم ہوگا اپنے محبوب کی رضا اور خوشی کا تب تو خوش کرے گا. اب اس کو معلوم ہی نہیں کہ میرا محبوب کس بات سے خوش ہوتا. لہذا محبوب کی خوشی سیکھنے کا نام یا علم. اس لیے کتنے اچھے تعصب آئے کہ علم آباشد علم آباشد کہ بک شاید رہے راہ کو کھول دے. علم آباشد کہ بک شاید رہے اور راہ آباشد کہ پیش آید شہے شاہ سے ملا دے رستہ اس کو کہتے. اس لیے علم کا سیکھنا بڑی نعمت کی چیز ہے. صحیح بات معلوم ہوگی آسان ہے اور اگر علم نہیں ہوگا تو پریشانی پریشانی تکلیف ہی تکلیف ہے. اور علم ہو راحت ہی راحت ہے. اور فرمائے کہ لیکن پھر علم اس وقت کام آئے گا جب اس پر عمل کرے. اب ایک موٹی سی بات ہے ہمارے ہاں ایک مزاج ہے کہ شناختی کارڈ میں عمر یا تو کم لکھواتے ہیں یا زیادہ لکھواتے ہیں. اب اس میں لوگوں کی الگ الگ ذہنیت ہے کیسا کیا کرتے ہیں. کوئی کم لکھواتا ہے کوئی شاید زیادہ لکھواتا ہے. یہ ایک ذہنیت ہے ہمارے ہاں لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں. اس کی وجہ کوئی دنیاوی نفع اٹھانا ہی ہے. اس کی وجہ کہ فلاں کوئی دنیاوی نفع مل جائے گا کہ عمر زیادہ ہوگی تو فائدہ مل جائے گا اور اگر کم ہوگی تو یہ فائدہ ملے گا. نظر نفع پر ہوگی. تجربے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی ایسا کام کرتا ہے اس کو ضرور پچھتانا پڑتا ہے. ایک تو پچھتاوا یہ ہے کہ جھوٹ ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. عمر کو زیادہ لکھوانا یا عمر کا کم لکھوانا جان بوجھ کر یہ بھی جھوٹ ہے. اور یہ ایسے ہی گناہ ہے جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے. اور یہ گناہ گناہ کبیرہ چاہے وہ شادی کے لیے جھوٹ بولا جائے کہ لڑکی کی عمر کم بتائی جا رہی ہے یا لڑکے کی عمر کم یا زیادہ بتائی جا رہی ہے. یہ گناہ ہے. یہ عموماً ہمارے یہاں کا اور یعنی اور اس میں اچھے خاصے دیندار لوگ اور گویا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جیسے اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. لہذا عمر کا زیادہ لکھوانا یا عمر کا کم لکھوانا یہ گناہ. لہذا ایسے آدمی کو کہیں نہ کہیں پھنسنا ضرور پڑتا ہے کیونکہ اس کی نظر صرف ایک نفع کے اوپر ہوتی ہے کہ ایک فلاں چیز میں نے حاصل کر لی. اور ظاہر بات ہے انسان کو صرف نفع نہیں کہیں نہ کہیں اس کو ضرر سے بھی واسطہ پڑتا ہے. ایسا نہیں صرف نفع ضرر سے بھی واسطہ پڑتا ہے. لہذا جس وقت ضرر سے واسطہ پڑتا ہے اس وقت اس کو پچھتانا پڑتا ہے, کہتا ہے کاش کہ میں عمر ٹھیک لکھوا دیتا تاجو بھی فائدہ. یا کبھی ایسا ہوتا کہ یار زیادہ لکھوا دی, اگر عمر کم ہوتی تو فائدہ ہوتا. اب ایسا کہہ دو کہ زیادہ ہو گئی اس عمر, ایسا کیسے ہوگا. اب رہی بات کہ سچ بولا تو سچ میں خود ہی برکت ہے, اور ایسا آدمی جھوٹ بولنے والے آدمی کے لیے صبر کرنا مشکل ہے, کیونکہ جھوٹ پہلے اس کے دل میں ظلمت اور اندھیرے پیدا کرتا ہے. اور سچ یہ چونکہ اللہ تعالی کی دیدار خوشی ہے اس لیے اس میں نور ہوتا ہے, اور وہ نور اس وقت میں کام آتا ہے جب انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے, اس وقت میں وہ نور کام آتا ہے. یار چلو کوئی بات نہیں, اللہ کی مرضی پر راضی, ٹھیک ہے, نہیں فائدہ مل رہا اسے, لیکن اس کے ایک دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے, کہتا ہے چلو میں نے جھوٹ تو نہیں بولا, یہ اطمینان ہوتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, وقت آئے گا تو کر لیں گے. یہ ہمارے ایک چھوٹی سی بات بتائے نا, چھوٹی سی بات کہ عمر کم یا زیادہ لکھوانا, بظاہر اس کو چھوٹی بات سمجھا جاتا ہے لیکن حقیقت میں بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. لہذا ایسے آدمی کو پچھتانا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں, اس کو واسطہ پڑتا ہے کہ جہاں پر اس کو عمر کم یا زیادہ چاہیے ہوتی ہے اس نے کم یا زیادہ لکھوائی ہوتی ہے. اور جس نے اپنا سچ لکھا ہے اس کے پاس صبر کا راستہ موجود ہے. ٹھیک ہے صبر کریں گے کوئی بات نہیں, صبر سے خود ایک قلب کو ایک سکون ملتا ہے, اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ نعمت کی چیز. تو علم کس وقت کام آ گیا, اس پر عمل ہو. اب ایک آدمی مسجد میں آئے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی مشغول ہو, مشغول آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے. دین تو دین, اگر وہ دنیا کے کام میں بھی مشغول ہو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے. جیسے لکھ رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بس گویا کہ سلام مارنے کی عادت ہے, بس آؤ دیکھا نہ تھا اور ٹھگ سے سلام مار دو. حضرت والا دانش نے کہا تم جب حضرت پر فالج کی اثر ہوا, تکلیف ہوا, تو پھر حضرت والا کا بہت اہتمام کہ کبھی ہم حاضر ہوتے کہ حضرت کی طبیعت کو دیکھتے کہ بیمار ہے, چلو سلام نہ کریں طبیعت کو دیکھتے ہوئے, سب اسی وجہ سے کہ مریض کو تکلیف نہ ہو, اس لیے مریض کو سلام کرنے کی ممانعت ہے, اس کو سلام مت کرو کیونکہ اس کو تکلیف ہوگی. سلام سنت ہے اور ایزا اور تکلیف آرام ہے. حضرت ہم کیا خاموش رہتے تھے کہ حضرت کو اذیت نہ ہو, تکلیف نہ ہو, کیونکہ سلام دینا کا جواب دینا واجب ہے, تو اس لیے حضرت اس پر اہتمام فرمائیں گے. ہوتا بھی تھا کوئی نو وارد آیا اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے, بس یہی فکر ہے کہ بس سلام کرنا ہے, گویا کہ رحمتوں کا نزول لینا ہے. لیکن اس کے رحمتوں کے نزول کا بھی طریقہ ہوتا نا, مریض کی رعایت ہے اس کو سلام نہ کرے تاکہ اس کو اذیت نہ ہو. ہم حضرت کو سلام نہ کرتے اس میں بعض مریض کی اندرونی کیفیت کا تو دوسرے آدمی کو نہیں پتا ہوتا نا, نہ اس کے مرض یا ظاہراً مرض کی علامات ہے لیکن باطن میں بعض مرتبہ وقتی طور پر ایک قوت ہوتی ہے کہ جس سے وہ سلام کا جواب دے سکتا ہے یا سلام کر سکتا ہے. حضرت والا کو دیکھا خود سلام فرما لیا تو پھر گویا کہ یہ مریض کے ثواب دید پر ہے کہ وہ سلام کر لے. اسی طرح سے ہمارے یہاں ایک عجیب سی چیز ہے, بہت ہی عجیب سی, اور وہ عجیب سی چیز یہ ہے کہ سلام اگر کوئی آدمی مسافہ کر رہے ہیں تو سلام بھی ضرور کرے گا, یاد رکھیے گا کہ مسافہ الگ سنت ہے, سلام الگ سنت ہے. مسافہ یہ الگ سنت ہے اور سلام الگ سنت ہے. لہذا سلام کرنے کے لیے مسافہ ضروری نہیں ہے. اب عالم یہ ہوتا ہے کہ اب عادت ہے نا, اب ایک آدمی کے ہاتھ میں دونوں چیزیں ہیں, السلام. اب بھائی کس چیز سے ہاتھ ملا تم سے, یہ بھی مصروف یہ بھی مصروف, خالی ایک ہی چیز ہے. لیکن بس ایک عادت ہے نا, السلام. مجھ سے سلام کر لو, مجھ سے جواب مل جائے, آسان ہے. وہی بات ہے کہ اچھا پھر کس سے ہاتھ ملا ہے, چھوڑیں گے پھر بھی نہیں, چھوڑیں گے پھر بھی نہیں, پھر یہاں ہاتھ ملائیں گے, یہ مسافہ نہیں ہے کہ یہاں ہاتھ ملا دیں. اچھا چلو ادھر ادھر ہاتھ لاؤ, ادھر اچھا یہاں ہاتھ ملا, چھوڑیں گے نہیں. بس یہ گویا کہ چھوڑنا نہیں ہے, جان نہیں چھوڑنی. یہ بھی جہالیت کی انتہا ہے, یہ بھی جہالت ہے, جہالت پیٹ بھر کے جہالت. کہہ بھی دے بھائی ہاتھ مصروف ہے, اچھا مصروف کوئی بات ہے, یہ ہاتھ ملا لیں, یہ ہاتھ ملا لیں گے. اس کو کہتے ہیں جہالت, کیونکہ مسافہ تو ادھر سے ہے نا, یہ چیز ملا. لہذا اس لیے سلام یہ الگ سنت ہے, یہ منہ سے سلام کرنا ہے, اور مسافہ الگ سنت ہے, اور سلام کے لیے مسافہ لازم نہیں ہے کہ جی اگر سلام کریں گے تو سٹائل ہوتا نا بڑا جی. اب مسجد میں گھس گئے, اب ایک آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, بس دیکھنا ہے کہ نہیں, وہی جاہلوں والا کام. اور پھر ایسے لوگ جو کہ صحبتوں میں بیٹھتے ہوں, جہاں علم مذاکرہ ہوتا ہو, مسئلہ معلوم بھی ہے, ایسا نہیں مسئلہ نہیں معلوم, کیوں پوچھا جائے مسئلہ معلوم ہے, جی معلوم ہے, پھر کیوں کیا تو پاگلوں والے کام نا. اسی سے تو پاگل پن کا علاج ضروری ہے کہ بس ہوش نہیں ہے, کر کیا رہے ہیں, کہ بس جی سب ایسے ہی کرتے ہیں. ارے بھائی یہ کیا بات, جی سب ایسے ہی کرتے ہیں. اصل چیز ہے اس چیز کا سیکھنا کہ سب کو نہیں دیکھنا, رب کو دیکھنا, سب کو نہیں دیکھنا, رب کو دیکھنا. اگر مان لو سب داڑھی منڈانا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں کہ ہم نے داڑھی چھوڑ دے لی, سب نے خلاف سنت کام کیا تو ہم نے بھی ویسے ہی کرنا, ایسا نہیں. اس لیے مسئلہ یاد رکھے, سلام الگ سنت ہے اور مسافہ الگ سنت ہے. سلام تو سنت موقعہ ہے, سلام سنت موقعہ ہے, لیکن مسافہ سنت موقعہ نہیں, یاد رکھیے گا. دونوں کی حیثیتوں میں فرق ہے, سلام سنت موقعہ اور مسافہ یہ سنت موقعہ نہیں. جب دیکھیں مسلمان فارغ ہے ٹھیک, اسے سلام بھی کریں. پھر چلو بھائی اگر مسافہ کرنا بھی ہے, اب ایک آدمی نے سلام کیا, السلام علیکم, جیسے ہوتا ہے نا بیان کے بعد سلام کرتے ہیں, اب مسافہ کرنا ہے کریں, اس کے لیے پھر سلام ضروری نہیں ہو گیا نا. سلام مجلس بھی وہی ہے, بدلے بھی نہیں, مجلس بھی وہی ہے, رنگ بھی نہیں بدلا, السلام علیکم. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس جس سے پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ بس تربیت یافتہ ہیں، ہماری تربیت گویا کہ نہیں. یہ اگر مسئلہ سکھایا تو مسئلہ مولوی کچھ بھی بولتا ہے، ہم نے اپنی مرضی کر دی. مولوی کو کیا پتا کتنا اجر ملتا ہے اس میں، خصوصاً مسافے میں تو گناہ جھڑتے نا، اس لیے مسافے میں گناہ جھاڑنے کے بجائے ہم ہاتھ جھاڑنے کی فکر میں. اس لیے سلام الگ سنت، مسافہ الگ سنت. ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یا مان لو وہ خاموش بیٹھ کر، خاموش مراقبہ بھی تو ہوتا ہے، خاموشی میں مراقبہ مولا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، زبان ہلنے نہیں، پورا اللہ کے ساتھ مشغول ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، مشغول ہے، ضروری ہے اس کو چھیڑنا نہیں. ایسے رہتا. اس لیے جو مسجد میں بھی سلام کی سنت ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سلام کریں، اس میں بھی یہ رعایت ہے کہ آدمی کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے سلام کی وجہ سے اس میں خلل واقع نہ ہو. ایسا نہیں کہ بس، اس لیے تو کہا کہ سب ایک مسئلہ یا سنت سیکھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے مالو مالے بھی سیکھنا پڑتا ہے، آگے پیچھے کی چیزیں. عادت ہے پرانی ایک ہوتی ہے، بس گزرے جلد کے مرا دیے ذرا تصویر تلاوت. ہاں اگر معلوم ہو قرائن سے یہ بات معلوم ہو تو ایک آدمی فارغ ہے تو پھر ہلکی آواز اس کو سلام کر لے، بس کافی. السلام علیکم کہہ دیا، ہلکی آواز اس نے جواب دے دیا. یہ بیوقوفی کی حرکتیں جو ہے وہ اچھی، اس لیے ان چیزوں سے بھی. اور پھر ایک ہمارے ایک عجیب چیز آئی جائے اور وہ معانقہ. عام آدمی تو دینداروں کو بھی عجیب تماشا ہے کہ جب ملیں گے معانقہ، جب ملیں گے معانقہ. سنت ہے. پھر ہمارے یار لوگوں کا معانقہ تو ہے ہی عجیب. معانقہ کیا ملیں گے؟ ایسے بس رکھا ہے، ایسے رکھا. یہ تو بالکل ہی نہایت ہی فضول حرکت ہے، بلکہ شاید یہ تو اگر علماء سے پوچھا جائے تو شاید بدعت نہ ہو. اور وہ جو ذرا اسٹائلش ہوتے ہیں ان کا معانقہ بھی عجیب ہوتا ہے. وہ تو بہت ہی عجیب ہوتا ہے نا بھائی، جب ملیں گے معانقہ. ہر وقت کا نہیں ہے، اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ جب ملیں گے معانقہ لے، ایسا نہیں. اور پھر معانقہ ہو بھی تو ذرا طریقے سے ہو نا، سنت طریقہ. اور اس کا سنت طریقہ یہ ہے، معانقہ عنق سے ہے، گویا کہ عنق کا عنق سے ملنا، عنق اس کو بولتے ہیں، گردن کا گردن سے ملنا. اور پھر معانقے میں ایک بات کو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ معانقہ کرے تو ذرا دبائیں بھی، گویا کہ اس کے اندر سے میرے اندر فیض آئے گا. یہ بھی ایک چیز، تھوڑا معانقہ کریں دبائیں گے یوں، یہ بھی درست نہیں ہے. ہلکا معانقہ اگر ضرورت ہے معانقہ کرتا ہے، ہلکا معانقہ. مسافہ بھی کرے تو ایسا لگے کہ جیسے حضرت فرماتے ہیں جیسے پھول آ گیا، ایسا نرم مسافہ. اس میں بھی یہ رعایت ہو کہ گیلے ہاتھ سے مسافہ نہ کرے، گیلے ہاتھ کے ساتھ مسافہ نہ کرے، اگلے آدمی کو اذیت اور تکلیف ہوتی. اس لیے گیلے ہاتھ سے مسافر، ٹھنڈے ہاتھ سے مسافر. حضرت والا کا ایک زمانہ آیا کہ اب بیماری اور ٹھنڈے ہاتھ سے حضرت کو اذیت ہوتی، بڑھاپے کا زمانہ، ابھیان لوگوں کو نہیں آئے مسافہ ہوئے کہ اللہ والے کا فیض اس وقت ملے گا جب ہم اس سے مسافہ کریں گے. یہ ہماری بڑی کوتاہی ہے. اللہ والے کا فیض اس وقت ملے گا جب ہم اس سے اب ہاتھ گیلا ہو ٹھنڈا ہو اس کو یہ چیز ہے. اصل وہ چیز ہے اتباع. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتا تھا تو ڈر کے مارے میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں آگے جاؤں. لوگوں کو دیکھتا تھا کہ جالی مبارک کے آگے بہت ہی بے دھڑک قسم نظر آ کے حرکتیں کرتے نہیں جھانک رہے ایسے ایسے. یہ بے ادبی ہے. ادب کے ساتھ جائے. قربت کا موقع ملے نعمت ہے. دادا قربت ہوتے ہوئے قریب نہ جانا یہ بھی بیوقوفی ہے کہ جی ادب سمجھے تو ہم تو ادب تعظیم کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں ہے. لہذا موقع قربت ہوتے ہوئے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا یہ بھی بیوقوفی. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو دیکھتے تھے تو حضرت میرے دل میں بڑی یہ آتی تھی کہ یار دیکھو کیسے یہ آگے بڑھتے ہیں کس طرح رشک آتا تھا. سماتے ایک دن کاوش روزہ مبارک سے آواز آئی کہ ہمارے حقیقت میں قریب وہ لوگ ہیں جو ہماری سنتوں پر عمل کرتے ہیں چاہے وہ بظاہر ہم سے دور ہو. اور جو لوگ بظاہر ہم سے قریب ہیں لیکن ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتے وہ حقیقت میں ہم سے دور ہیں. اسے ایک آدمی بوجہ کسی وجہ سے قریب نہیں ہے دور ہے لیکن شیخ سے دوری کے باوجود شیخ کی تعلیمات اور اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے. شیخ کے ذوق کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش اور فکر کرتا ہے. تو ایسا آدمی اگر دور بھی ہوگا تو حقیقت میں وہ شیخ کے قریب ہوگا بلکہ حضرت والا فرماتے ہیں شیخ کا فیض بھی لے رہا ہوگا. اور ایک آدمی شیخ کے قریب بھی ہے اہتمام ہے لیکن عمل نہیں کرتا تعلیمات تو حقیقت میں دور ہے اور شیخ کے فیض سے محروم رہے گا. حضرت والا نے اس کی مثال سے سمجھایا. فرمایا کہ دیکھو محرومی فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا اچھا لو بھائی یہ پیناڈول کی گولی کھاؤ. ڈاکٹر صاحب یہ گولی کیسے کھانی ہے؟ اس کو منہ میں رکھے پانی پیے یہ گولی پیٹ میں چلی جائے. ارے ڈاکٹر صاحب پیٹ میں نہیں سر میں درد ہو رہا ہے، ایسی کوئی گولی دے جو سر میں جائے. تو ڈاکٹر کہے گا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا، دستور اور طریقہ یہ ہے کہ جب گولی میدے میں جاتی ہے تو اس کا گولی تو میدے میں جاتی ہے اس کا اثر منتظر ہوتا ہے کہ ہائے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. لہذا اگر ہائے کی آواز سر سے آ رہی ہے تو اس کا اثر وہاں جائے گا، اور ہائے کی آواز اگر پیر سے آ رہی ہے تو اس کا اثر وہاں جائے گا. سر میں درد ہو پیر میں درد ہو پھر بھی میدے میں ایک دوا ڈالتے ہیں، ایسا ہی ہوتا نا جناب، چاہے سر میں درد ہو چاہے پیر میں درد ہو لیکن دوا میدے میں ہی ڈالتے ہیں. تو دوا تو میدے میں جاتی ہے لیکن اس کا اثر منتظر ہوتا ہے. لالا معرومی فرماتے ہیں کہ ہر کجا پستیس آب آ جا روت، جو اپنے کو مٹاتا ہے پستی یا جہاں ہوتی ہے نا ڈھلان، پانی وہیں جاتا ہے. اور ہر کجا مشکل جواب آ جا روت، جہاں مشکل ہوتی ہے جہاں سوال ہوتا ہے جواب وہیں جاتا ہے. ہر کجا دردے دوا آ جا روت، جہاں درد ہوتا ہے دوا وہیں جاتا ہے. اور ہر کجا رنجے شفا آ جا روت، صحت وہیں جاتی ہے شفا وہیں جاتی ہے جہاں بیماری ہوتی ہے. یہ اس کا دستور ہے. اگر ایک آدمی مسائل پر عمل کرے گا، شیخ کی اتباع تعلیمات پر عمل کرے گا، تو بظاہر دور بھی ہوگا اپنے کسی عذر کی وجہ سے، تو وہ بھی محروم نہیں رہے گا. لیکن اصول کی پابندی اور رعایت ضروری ہے. اس لیے علم صحیح سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ضرورت ہے صوفی اور سالک کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ علم کی مثال دودھ کی طرح ہے، اور خانقاہ کی مثال، تزکیے کی مثال برتن کی صفائی ہے، کہ دل کا برتن اس کی صفائی کرے کہ اس میں علم کا دودھ ڈالے. برتن کو دھونا صرف مقصود نہیں ہے، روز دھوتے رہو دھوتے رہو دھوتے رہو، اس کو استعمال نہ کرے، استعمال کرے. اس کے استعمال سے جو اس میں میل کچیل کالک اور استعمال کے جو اثرات ہیں، تو استعمال کو دور، اثرات کو دور کرنا یہ خام تھا. اس لیے فرمایا، میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی تبلیغی دورے پر تشریف لے آتے تھے، تو واپسی پر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پھر وقت لگاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مخلوق سے میل جول سے جو دل میں میل کچیل آ جاتا ہے، اس میل کچیل کو دور کرتا ہوں. یعنی اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بنایا. بس یہی چیز ہے وہ، کہ انسان جب مخلوق سے ملتا ہے تجارت لین دین معاشرت میں، تو اس سے ملاقات سے رشتہ داروں سے ایک غفلت طاری ہوتی ہے، میل کچیل آتا ہے. پھر اس غفلت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، مثلا تقاضۂ گناہ، بد نظری، اور شریعت کے ذوق میں کمی واقع ہونا، اللہ کی محبت میں کمی واقع ہونا، اعمال شریعت میں کمی واقع ہونا، یہ سب میل کچیل ہے، غفلت کی اقسام ہے. غصے کا بڑھ جانا، جماعت کی نمازوں کا چھوڑ دینا، بیوی سے لڑنا، اپنی زبان کا بے جا استعمال کرنا، یہ سب غفلت کی اقسام ہے. اگر جب صحبہ اور یا اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنی عبادتوں پر ناز کرنا، یہ سب اقسام ہے غفلت. یا دل میں تقاضا پیدا ہو جائے، یار کیا ہے کہ اگر میں بھی تھوڑا سا بینک سے لون لے لوں، مختلف قسم کی یعنی غفلت کی مختلف اقسام. لہذا وہ اقسام، یا دنیا کی محبت غالب، کہ دنیا کی ایک چیز کافی ہے، ضرورت سے زائد ہے، راحت کی ہے، لیکن دوسری طرف قلب کی اس طرف کشش ہونا، تو یہ غفلت کی مختلف اقسام ہے. تو وہ صحبت شیخ سے وہ اقسام، وہ غفلت دور ہوتی ہے. اس لیے گویا کہ اس کی مستقل ضرورت ہے. جیسے کپڑا ہے، کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے میلے کپڑے میلے زیادہ ہوتے ہیں، وہ روزانہ بدلتے ہیں. تو پتہ چلا جس کے دل میں غفلت زیادہ آ رہی ہے، میل زیادہ آ رہا ہے، وہ روزانہ بدلے، روزانہ صحبت کا اہتمام کرے. یہ چیز ہے، یہ ہے خانقاہوں کا مقصد. لہذا برتن کا صاف رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کا استعمال بھی ضروری ہے، تاکہ علم کا دودھ اس میں آئے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت والا اس کو فرمایا کرتے ہیں کہ جب صوفی سالک ابتدا میں، تو جو اس کی ترقی ہوتی ہے وہ اعمال سے ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، نماز، ذکر، تلاوت، سنت، اس سے اس کی ترقی ہوتی ہے مبتدی کی، شروع کی. جب سالک ان چیزوں پر راسخ ہو جاتا ہے نا، اعمال شریعت، ذکر، تلاوت اور سنتوں پر، پھر اس کے بعد جو اس کی ترقی ہوتی ہے وہ علم سے ہوتی ہے، منتہی کی جو ترقی وہ علم سے ہوتی ہے. اس لیے علم بڑی نعمت ہے، علم معرفت، علم محبت، علم شریعت، پھر اس کے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے اسرار اور حکم، یعنی حکمتیں کھولتے ہیں، پھر اس سے اس کی ترقی ہوتی ہے. شروع میں صالح کو محنت کس پر ہے؟ اعمال پر، عبادت، سنت، ذکر، تلاوت وغیرہ، اس اعمال پر گویا جمنا جمے گا تو اس سے وہ ایک مقام قرب تک پہنچے گا. تو اس مقام قرب کے بعد جو اس کی ترقی ہے, اگر دیکھیے سدرۃ المنتہا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک سبب رہا, جبرائیل علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے, پھر اس کے بعد اکیلے, پھر وہ جو ترقی ہے وہ پھر. تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک مقام پر یہ گویا کہ یہ اعمال, یہ عبادات, یہ شریعت اس کو ایک مقام تک لے جاتی ہے, پھر آگے کام بنتا ہے علم سے. جیسے ایئرپورٹ جانا ہے, چلو بھائی ایئرپورٹ تک کوئی گاڑی میں کسی چیز میں بیٹھ کر گئے, پھر وہاں تھوڑا سا پیدل چل کے جاتے ہیں, پھر جہاز اڑا کے لے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہر جگہ کی ہر جگہ کے سفر کے لیے مختلف چیزیں. مطلب منتہی کا جو سفر ہوتا ہے وہ علم کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب ایک زمانہ ہوا عبادات پر, اعمال پر, معمولات پر, ذکر پر, تلاوت پر راسخ ہو جاتا ہے نا, جب پھر اس کی ترقی علم کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس علم بڑی نعمت کی چیز ہے, اس کا اہتمام جو ہے کہ علم کا خزانہ جمع کرنا شروع کریں, پھر آگے کام یہ چلے گا. ابھی سے محنت اور اس پر عمل بھی ہو, جیسے جیسے اس پر عمل کرے گا اس میں پختگی رسوخ پیدا ہوگا, یہی چیز اسے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ توجہ نصیب فرمائے, علم صحیح عطا فرمائے, علم کامل عطا فرمائے, اور علم شریعت, علم محبت, علم معرفت, اور اس کو ہماری دینی ترقی اعمال صالحہ کا ذریعہ بنے.